الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فتح کی آیت نمبر 9 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آج ہمارا عنوان ہے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جانتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اہل بیت اطہار، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، اولیاء کاملین سب کی تعظیم کرتے ہیں. اور حقیقت حال یہی ہے کہ تعظیم ہی سب کچھ ہے. جس کے اندر تعظیم، ادب، احترام نہ ہو وہ نہایت بدبخت انسان. تو آج کی اس گفتگو میں ہم آپ کے سامنے دو تین اہم چیزیں بیان کریں گے. سب سے پہلے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں، اس کے بعد تعظیم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ وہ کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرتے تھے، پھر تعظیم کے طریقے، اور اس کے بعد دیگر چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے. بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، اور اگر آپ اس کو سن کر یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آگے فائدہ ہوگا. سب سے پہلے آیت بینات کا ترجمہ اور اس کے بعد چند گزارشات. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. ارشاد ربانی ہوا انا ارسلناک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہدم و مبشرم و نذیرا, چشم دید گواہ بنا کر, خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا, لتؤمنوا باللہ و رسولہ, تاکہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا. اللہ فرماتا ہے تعظیم کرو, توقیر کرو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, اور آخر میں فرمایا وتسبحوه بكرة واصيلا, اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو, تسبیح بیان کرو. یہ اس آیت بینات کا ترجمہ ہے. علماء کرام نے لکھا, مفسرین نے لکھا, اور قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے تعظیم اور توقیر کا حکم دیا. کس کی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم, توقیر, احترام, ادب اس کا حکم دے رہا ہے, اور سرکار کی تعظیم ہر مسلمان پر واجب ہے, لازم ہے, ضروری. اگر کوئی حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم نہیں کرے گا, ادب یا احترام نہیں کرے گا, تو وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں. مفسرین کرام نے اس آیت بینات کے تحت لکھا تعظیم, توقیر, ادب یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. وہ کیسا مسلمان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھے اور ادب نہ کرے, سرکار پر ایمان لائے اور احترام نہ کرے, ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے اور احترام نہ کرے. کوئی ہمارا بڑا ہو, ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں, ادب کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, اور جو سب سے بڑا ہو, جو سارے نبیوں سے, سارے ولیوں سے, اللہ کے بعد جس کا درجہ سب سے بلند ہو, ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی تعظیم اگر نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں. وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, قرآن کہہ رہا ہے تعظیم کرو, توقیر کرو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. اب اس میں ترتیب دیکھیے, اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ذکر کیا ایمان کا, لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. پہلے ذکر ایمان, اس کے بعد ذکر کیا تعظیم رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم, وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, تعظیم کرو, توقیر کرو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے نمبر پر, اور تیسرے مقام پر اسی آیت میں ترتیب دیکھ لیں وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور صبح و شام اللہ کی پاکی تسبیح بیان کرو. اب ترتیب کیا ہوئی, پہلے ذکر ایمان کا, پھر تعظیم رسول کا, پھر عبادت. پہلے عبادت کا ذکر نہیں کیا گیا, سب سے پہلے ذکر کس کا؟ ایمان کا. کس کا ذکر؟ ایمان کا. کیوں؟ خالق کائنات یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایمان سب سے مقدم ہے. ایمان سب سے مقدم ہے, جب ایمان ہی نہیں تو کچھ نہیں, کافر کچھ بھی کر لے اسے کوئی فائدہ نہیں, ایمان سب سے مقدم ہے. اسی لیے سب سے پہلے ذکر ایمان کا, اور ایمان کے بعد پھر تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد پھر عبادت. تو ترتیب کیا ہوئی؟ پہلے ایمان، پھر تعظیم رسول، پھر عبادت. ایمان مقدم ہے، اب ایمان لے آئے، اب میرے رسول کی تعظیم کرو. اگر تعظیم نہیں کی تو نماز، روزہ، حج، زکات، صدقات، خیرات سب بیکار ہیں اگر تعظیم رسول نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایمان کے بعد جو درجہ ہے وہ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اگر کسی کے دل میں رسول کی تعظیم نہیں ہے، کتنی نمازیں پڑھتا رہے، کتنے روزے رکھتا رہے، حج پر حج کرتا رہے، زکات پہ زکات دیتا رہے، صدقات و خیرات لٹاتا رہے، اگر رسول کی تعظیم دل میں نہیں ہے تو یہ سب بیکار. تو پہلے ایمان ہے، پھر تعظیم رسول ہے، پھر عبادت. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ایمان، تعظیم رسول اور پھر عبادت. عبادت مقبول ہی جب ہوگی جب میرے رسول کی تعظیم دل میں ہو. اور اگر تعظیم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل میں نہیں ہے تو یہ سب عبادت بیکار ہے، منہ پر مار دی جائے. دوسری آیت اللہ رب العالمین جل جلالہ منور فرماتا ہے وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرنا دلوں کا تقویٰ. اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ کیا ہے؟ دلوں کا تقویٰ، پرہیزگاری. جو اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا اسے کیا ملے گا؟ دل کی پرہیزگاری، تقویٰ. اب یہاں سے ایک بات پتہ چل گئی، اگر ہم ان نشانیوں کی تعظیم کریں تو ہمارا دل پاک اور صاف ہو جائے گا، ہمارے دل کو تقویٰ حاصل ہوگا، ہمارے دل کو پرہیزگاری حاصل ہوگی. لیکن سوال یہ پیدا ہوا، وہ نشانیاں کون سی جن کی تعظیم کریں تو ہمارا دل پاک اور صاف ہو، تقویٰ حاصل ہو؟ تو اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ نشانیاں کون سی ہیں تو ہم تعظیم کیسے کریں گے؟ اور جب تعظیم نہیں کریں گے تو دل کو تقویٰ اور پرہیزگاری حاصل نہیں ہوگی. قرآن کہتا ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک یہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں. صفا و مروہ دو پہاڑ اللہ کے دین کی نشانی، ان کی تعظیم کرو تمہارے دلوں کو تقویٰ اور پرہیزگاری حاصل ہو. اب کون کون سی نشانیاں؟ کیا صرف صفا و مروہ ہی اللہ کے دین کی نشانی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں؟ نہیں، بیت اللہ اللہ کے دین کی نشانی، صفا و مروہ اللہ کے دین کی نشانی، حجر اسود اللہ کے دین کی نشانی، مقام ابراہیم اللہ کے دین کی نشانی، اسی طرح جتنے مساجد اللہ کے دین کی نشانی، اولیاء اللہ کے مزارات اللہ کے دین کی نشانی، یہ سب اللہ کے دین کی نشانیاں ہیں. ان سب کی تعظیم تم پر لازم ہے، تعظیم کرو گے تمہارے دلوں کو تقویٰ حاصل ہو، دلوں کو تقویٰ حاصل ہو. اچھا، اب یہ تو سمجھ لیا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کے دین کی نشانی. اب یہ سمجھو ان تمام نشانیوں میں، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی تمام نشانیوں میں سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے اعلی اور سب سے بالا نشانی جو ہے ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان تمام نشانیوں میں سب سے افضل نشانی حضور کی ذات، اور جب سرکار کی ذات سب سے بڑی نشانی ہے تو سب سے زیادہ تعظیم کی جائے گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے زیادہ توقیر کی جائے گی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، سب سے زیادہ ادب اور احترام کیا جائے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر کوئی یہ کہے کہ میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، اور آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ادب نہیں، اس کے اندر احترام نہیں، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی چیزوں کا ادب نہیں، سمجھ لو اس کا تقویٰ، اس کی پرہیزگاری یہ سب بیکار. متقی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تعظیم رسول نہ ہو، اتباع رسول نہ ہو، محبت رسول نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. والفاظ دیگر یوں کہا جا سکتا ہے، جس میں تقویٰ ہوگا اسی میں ادب ہوگا، جس میں تقویٰ ہوگا اسی میں احترام ہوگا، جس دل میں تقویٰ ہوگا اسی دل میں پرہیزگاری۔ لازم و ملزوم ہے، ہو ہی نہیں سکتا ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو اور وہ متقی بن جائے، ناممکن بات ہے۔ تو اسی لیے قرآن کریم نے ترتیب سے ہمیں بتا دی، لتؤمنوا باللہ ورسول، ایمان مقدم، وتعزروا وتوقروا، تعظیم رسول، وتسبحوه بکرتا واسیلا، عبادت۔ تو پہلے ایمان، پھر تعظیم رسول، پھر عبادت۔ کتنی چیزیں ہوئی؟ تین چیزیں، سب سے پہلے دوسرا، تیسرا عبادت۔ ماشاءاللہ، اس کا مطلب ہے آپ لوگ سن رہے ہیں، اور چلو اچھا ہے کہ آپ لوگ اگر سن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یاد بھی رکھیں گے، تو اس کو سنیں بھی اور یاد بھی رکھیں۔ تو اب یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ قرآن کریم نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہمیں سکھایا۔ کیسے سکھایا؟ اچھا، اب یہاں ایک بات اور قابل غور ہے، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرو، احترام کرو، اور آپ جانتے ہیں ہمارے بزرگوں نے جو سکھایا، ہمارے علماء نے، مشائخ نے جو ہمیں درس دیا، ہم ادب کرتے ہیں نا۔ اب ادب کیسے کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، کس انداز میں کرتے ہیں؟ تو جو لوگ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو بدعت ہے، یہ تو شرک ہو گیا، یہ تو حرام ہو گیا۔ ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ، قرآن کریم نے ادب کا طریقہ بتایا، کس طرح ادب کرو؟ قرآن کریم نے کوئی ادب کا، احترام کا طریقہ معین کر دیا کہ بس اس طرح کرنا ہے اور اس طرح نہیں کرنا؟ کوئی طریقہ وضع کر دیا کہ بس یہی طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں؟ نہیں۔ مفسرین نے لکھا، محدثین نے لکھا، علماء کرام نے لکھا، ہر جائز طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب لازم، ہر جائز طریقے سے۔ پھر وہ کہتے کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے تم کھڑے ہو کر کہو یا نبی سلام علیہ، کہاں لکھا؟ کہاں لکھا ہے کہ تم اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پہ لگاؤ سرکار کے نام پر، یہ کہاں لکھا؟ کہتے نہیں لکھا ہے تو دکھا، اگر نہیں لکھا تو تم کیوں کر رہے، اور اگر صحابہ نے نہیں کیا تو پھر تم کیوں کر رہے؟ ایک بات سب سے پہلے اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کسی عمل کو نہ کرنا اس کے ناجائز ہونے کی دلیل ہرگز نہیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، سب سے پہلے یہ اطراف، صحابہ نے تو کیا نہیں، انہوں نے تو کھڑے ہو کے سلام پڑھا نہیں، انہوں نے تو یہ چوما نہیں، انہوں نے تو فلاں چیز نہیں، کہ تم کیوں کر؟ صحابہ کا کرنا جائز ہونے کی دلیل ہے بلا شبہ، لیکن نہ کرنا ناجائز ہونے کی دلیل نہیں۔ کیوں؟ بہت سے کام ایسے صحابہ نے نہیں کیا لیکن ہم کر رہے ہیں، کیا وہ سارے کام ناجائز ہو گئے؟ نہیں۔ تو آئیے ہم دیکھیں صحابہ کرام کس طرح ادب کرتے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ سب سے پہلے قرآن سے دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کے بارے میں۔ کچھ لوگ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ نبوت پر حاضر ہوئے اور باہر سے پکارنا شروع کر دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام لے کر پکارنا شروع کر دیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے۔ اب کوئی آدمی گھر میں آرام کر رہا ہو، باہر سے کوئی دوسرا چیخنا شروع کر دے تو تکلیف ہوگی نا۔ اللہ تبارک و تعالی کو ان کی یہ ادا ناپسند ہوئی، میرا محبوب اپنے کاشانے نبوت میں آرام کر رہا ہو، تم باہر سے پکار رہے۔ فوراً آیت ربانی نازل فرما دی، قرآن کہتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ لوگ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو حجرے کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ یعنی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ان کی جو یہ حرکت ہے، یہ باہر سے جو پکار رہے ہیں، ان کی یہ ادا غلط ہے، خالق کائنات کو ناپسند ہوئی۔ اکثرہم لا یعقلون۔ اچھا مولا پھر ہم کیا کریں؟ جن لوگوں نے پکارا ہے تو کہتا ہے یہ غلط ہے، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، پھر یہ کیا کرتے؟ ان کو اگر کوئی کام ہوگا تو آ کے پکاریں گے تو صحیح۔ قرآن نے کہا اکثرہم لا یعقلون ولو انہم صبروا، اگر یہ لوگ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ آپ خود باہر تشریف لے آتے، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے بہتر تھا، ان کے لیے بہتر تھا۔ اب بات کیا معلوم ہوئی ہمیں اس آیت سے؟ پہلے تو قرآن نے کہا بے شک وہ لوگ، اے محبوب، جو آپ کو حجرے کے باہر سے پکارتے اکثر بے عقل، پھر کہا ان کے لیے بہتر تھا کہ یہ صبر کرتے، یعنی حجرے کے باہر کھڑے رہتے، پکارتے نہیں، حتی تخرج الیہم، اے محبوب آپ خود باہر آ جاتے، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے بہتر تھا۔ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر تمہیں کچھ کہنا ہے، اے ایمان والوں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کے باہر سے مت پکارو، خاموش رہو، جا کر کھڑے ہو۔ اب کھڑے ہو جائیں گے تو پتا کیسے چلے گا، پتا کیسے چلے گا کہ کون آیا ہے، کس کو کیا کام ہے؟ اب مثال کے طور پر مجھے آپ سے کوئی کام ہو اور میں آپ کے گھر جا کے باہر کھڑا ہو جاؤں، خاموش کھڑا رہوں، ایک گھنٹے دو گھنٹے ہو گئے، حضرت تو اندر آرام فرما ہے، میں باہر، جب تک دروازے پر دستک نہیں دیں گے تو پتا کیسے چلے، جب تک بیل نہیں بجائیں گے تو پتا کیسے چلے۔ حقیقت ہے نا، آپ کہیں ملنے کے لیے جاتے ہیں تو صاحب خانہ کو خبر دیتے ہیں دروازے پہ دستک دے کر یا بیل بجا کر یا کسی صورت میں، اطلاع کرتے ہیں یا نہیں؟ اب اگر کیفیت یہ ہو کہ ایک آدمی کسی سے ملنے کے لیے جائے اور باہر کھڑا ہو جائے اور انتظار کرے کہ یہ خود باہر آ جائیں تب میں بتاؤں، تو وہ تو کھڑا رہے گا، اندر والا اندر رہے گا، یہی بات ہے یا نہیں؟ اور خالق کائنات کی کرے، یہ محبوب جو آپ کو حجرے کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، ولو انہم صبروا، اگر یہ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود تشریف لے آتے، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے بہتر تھا۔ تو اب ہم عرض کریں گے مولا تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں، باہر کھڑے ہو جائیں، خبر نہ کرے تو کیسے خبر، کیسے سرکار تشریف لائیں گے؟ وہ اندر آرام فرما ہے، ہم باہر کھڑے ہیں، یا جنہوں نے پکارا تھا اگر وہ پکارتے نہیں تو خبر کیسے ہوتی؟ یہ باہر کھڑے رہتے، سرکار اندر آرام فرما رہتے۔ ارے میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے، اگر ہم یہ سوال کریں گے یقیناً قرآن یہی جواب دے گا، ارے بے وقوف، خبر اسے کی جاتی ہے جو بے خبر ہو، خبر اسے کی جاتی ہے، خبر اسے کی جاتی ہے جو بے خبر ہو، بتایا اسے جاتا ہے جسے پتہ نہ ہو۔ ارے جو رسول فرش پہ رہ کر عرش کی خبریں دے رہا ہو، اسے یہ نہیں پتا کون آیا؟ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبریل سدرہ سے چلنے کا ارادہ کرتے ہیں، میں زمین پر خوشبو سونگ لیتا ہوں۔ سدرہ سے چلنے کا ارادہ کرتے ہیں، کہاں ہے سدرہ؟ زمین پر، پہلے آسمان پر، دوسرے پر، ارے ساتوں آسمانوں کے باپ، کتنا سفر ہے، ابھی وہ چلنے کا ارادہ کر رہے ہیں، آقا فرما رہے میں خوشبو سونگ لیتا۔ ارے جو رسول فرش پہ رہ کر عرش کی خبریں دے رہا ہو، اس کو نہیں پتا ہوگا کون مجھ سے ملنے کے لیے آیا؟ تمہارا ادب یہی ہے، احترام یہی ہے، میرے رسول کو نام لے کر مت پکارو، کھڑے ہو جاؤ، وہ خود تشریف لے آئیں، تمہارے لیے یہی بہتر۔ قرآن ادب سکھا۔ اسی طرح ایک صحابی جن کو اونچا سننے کا مرد لاحق ہو گیا، होता है ना अक्सर समाज कमजोर हो जाती है, और जिसके साथ ये आर्जा होता है ये फैक्ट हकीकत है कि उसकी आवाज खुद ब खुद बुलंद हो जाती है। और मसला क्या है, मसला ये है कि जो ऊंचा सुनता है जब वो किसी से गुफ्तगू करता है तो वो सोचता है कि शायद ये सामने वाला भी ऊंचा सुन रहा, इसीलिए वो खुद बुलंद आवाज से बोलता है, जानबूझ के नहीं, उसको महसूस ये होता है क्योंकि वो खुद कम सुन रहा, तो जिससे गुफ्तगू कर रहा है वो सोचता है शायद ये सामने वाला भी ऊंचा सुन रहा, इसलिए उसकी आवाज बुलंद हो जाती। एक सहाबी जिनके साथ ये मर्ज लाहक हुआ, ऊंचा सुनने की बीमारी हुई, बारगाहे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए, सरकार से गुफ्तगू कर रहे, दौराने गुफ्तगू उनकी आवाज नबी के पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज से बुलंद हो गई। बात समझ आई, उनकी आवाज नबी के पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज से बुलंद हो गई, और बुलंद उन्होंने जानबूझकर नहीं की, कसदन नहीं की, एक बीमारी के तहत हो गई, एक मजबूरी के तहत हो गई। अब मजबूरी यही थी कि वो खुद ऊंचा सुनते थे तो उन्होंने सोचा कि शायद ये भी ऊंचा सुन रहे तो आवाज बुलंद हो गई। खालिक़े कायनात को ये अमल नागवार हुआ, किसी की आवाज मेरे महबूब की आवाज से बुलंद हो जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं करता। ऐ जिब्रील जाओ ईमान वालों को पैगाम सुना दो, या अय्युहन नज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ ईमान वालों मत बुलंद करो अपनी आवाजों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से, और अगर तुमने ऐसा किया तो क्या होगा, वला तजहरू लहू बिल कौली कजहर बादिकुम लिबादिन अंतहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशुरून, ऐसे जैसे तुम आपस में गुफ्तगू करते हो। अब हम आपस में बातें करते हैं ना, आप कहीं दोस्त अहबाब बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं, कहीं और लोग बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं, किसी की आवाज बुलंद हो जाती, कोई हर्ज नहीं है, सब एक जैसे हैं। कुरान ये बता रहा, जैसे तुम आपस में गुफ्तगू करते हो मत समझना कि तुम इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू कर सकते हो, खबरदार तुम्हारी आवाज मेरे महबूब की आवाज से बुलंद नहीं होनी चाहिए, और अगर हुई तो तुम्हारे आमालों का सरमाया खत्म हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, जितने नेक अमाल हैं ये सब जाया हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, आयत रब्बानी नाजिल हो गई और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब कोई आयत नाजिल होती वही रब्बानी नाजिल होती, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस आयत की तिलावत फरमाते, सहाबा को बताते, आयत नाजिल हुई, जिन सहाबी की आवाज बुलंद हुई थी उनको पता चला, डर गए, ये आयत तो मेरे हक में नाजिल हुई, मेरी आवाज सरकार की आवाज से बुलंद हो गई, घर में जाकर बैठ गए, रोने लगे, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गुनाह हो गया, मेरे अमल सारे बर्बाद हो गए, इसलिए कि मेरी आवाज सरकार की आवाज से बुलंद हो गई। बारगाहे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आना छोड़ दिया, कुछ दिन हुए सरकार ने पूछा आए नहीं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो कहते मैं जहन्नुमी हो गया, मेरी आवाज हुजूर की आवाज से बुलंद हो गई, कुरान कहता है अगर तुम ये करोगे अंतहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशुरून, तुम्हारे अमल बर्बाद हो जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तो मेरे तो अमल बर्बाद हो गए, मैं तो जहन्नुमी हो गए। आके दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फरमाया वो जहन्नुमी नहीं है वो जन्नती है, जो कुछ हुआ वो माफ कर दिया गया, जाओ उनको बुलाकर ले आओ। हुजूर की रहमत देखो, करम देखो, और जिन्होंने पत्थर मारे उनको माफ कर दिया, जिन्होंने कांटे बिछाए उनको माफ कर दिया, तो अपने गुलामों को क्यों ना माफ करें। फिर वो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और सरकार ने फरमाया जो कुछ हुआ कसदन नहीं हुआ, एक आरजे के तौर पर, बीमारी के तौर पर माफ कर दिया गया, लेकिन खालिक़े कायनात ने एक कानून बना दिया, हुक्म दे दिया, खबरदार इनसे जो अमल हुआ है
یہ قصدن نہیں ہوا سیون ہوا ہے، اسی لیے روک دیا گیا کہ آگے چل کے کوئی قصدن بھی یہ کام نہ کر سکے۔ اب کیا ہوا، آیت تو نازل ہو گئی، اور آیت کا مفہوم کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، یہ حکم تھا نا، اور اگر ایسا کرو گے تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے۔ یہ واقعہ ہو گیا، سرکار نے ان صحابی کو بلا لیا، جنت کی بشارت بھی دے دی، جو معافی تھی وہ بھی دے دی، جو کچھ ہوا معاف کر دے۔ لیکن اب دیگر صحابہ جو تھے، جن میں خصوصاً سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر، اب ان کی کیفیت کیا ہوئی؟ جب حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے اور گفتگو کرتے تو نہایت آہستہ، بالکل دھیمی آواز، اور اتنی دھیمی آواز میں کہ سرکار بار بار پوچھتے کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ اگر کوئی آپ سے ہلکی آواز میں بات کرے نا تو سمجھ میں نہیں آئے تو آپ پوچھیں گے بار بار۔ انہوں نے اپنی آواز کو اتنا پست کیا، اتنا پست کیا کہ سرکار بار بار سوال کرتے کیا کہتے ہو، اب بلند نہیں کرتے کہ اگر ہم بلند کریں گے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ خالق کائنات کو صحابہ کی یہ ادا بھی پسند آ گئی۔ ادھر تو قانون جاری کیا، اور جب انہوں نے قانون پر عمل کیا، اپنی آوازوں کو پست کیا، اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا تھا، فوراً دوسری آیت نازل فرما دی۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ارے اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا۔ ہم نماز پڑھیں گے دل کو تقوی حاصل ہو جائے، ہم روزہ رکھیں گے دل کو تقوی حاصل ہو جائے، ہم عبادت کریں گے دل کو تقوی حاصل ہو جائے۔ ان کی قسمت دیکھو جن کو خالق کائنات نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ارے اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا۔ غور کرو، جن کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا جائے ان سے زیادہ متقی کون ہو سکتا ہے، ان سے زیادہ پرہیزگار کون ہو سکتا ہے؟ یہ قانون بنا دیا گیا، یہ سب ادب سکھایا جا رہا ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادب کرو، احترام کرو، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تعظیم کرو، توقیر کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صبح و شام اللہ کی پاکی، اس کی تسبیح بیان کرو۔ تیسری آیت، آیتیں تو بہت ساری ہیں، میں چند آیتیں صرف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، دوران گفتگو کوئی بات سننے سے رہ جاتی تو صحابہ کہتے رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہماری رعایت فرمائیے، یعنی اس بات کو دوہرا دیجئے۔ آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہو اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ یہ کہیں گے نا کہ اس بات کو دوبارہ کہتے، تو ادب سے عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اس بات کو دوہرا دیجئے، ہماری رعایت کیجئے، یعنی یہ بات سننے سے رہ گئی دوبارہ دوہرا دی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوہرا دی، کافروں نے دیکھا، دشمنوں نے دیکھا کہ ان کے صحابہ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، وہ ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کوئی لمحہ ایسا میسر آئے، کوئی بات ہمیں ایسی ملے کہ شان رسالت میں گستاخی کا پہلو نکل آئے، معذرت۔ تو ظاہر دشمن تھے، کافر تھے، انہوں نے کیا کیا، اس لفظ کو بگاڑ دیا۔ انہوں نے، صحابہ نے کہا رائنا، انہوں نے کہا رائینا، رائی کے معنی عربی میں چرواہا، اور رائینا تو یہ بہت غلط معنی ہو جاتا، تو انہوں نے یہی لفظ بگاڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ کفار، خالق کائنات کو
یہ پسند نہ آیا۔ اب دیکھیے احتیاط کتنی ہو رہی ہے، صحابہ کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا،
انہوں نے رعایت کے معنی میں اس لفظ کو استعمال کیا اور کافروں نے چرواہے کے معنی میں اس لفظ کو استعمال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت ربانی نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو آج سے راعنا مت کہنا۔
مولا پھر کیا کہیں، تم کہو انظرنا، ہماری طرف نظر فرمائی۔ کتنا پیارا لفظ قرآن نے دے دی، انظرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب ہماری طرف نظر فرمائی۔ مفسرین نے لکھا انظر عن اللطف والکرم، یا رسول اللہ لطف و کرم کی نظر فرمائی۔
انظر عن اللطف والرحمہ، یا رسول اللہ لطف اور رحمت کی نظر فرمائیے۔ اور حقیقت ہے جس پر ایک نظر میرے رسول کی ہو جائے اس کی دنیا بھی سمر جائے آخرت بھی سمر،
اس کو پھر کسی نظر کی ضرورت نہیں ہے۔
حقیقت یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر ہم پر ہو جائے ہم دنیا کی بد نظروں سے محفوظ ہو، ہے نا حقیقت۔
تو اگر سرکار کی نظر چاہتے ہو تو وتعزروہ وتوقروہ، تعظیم کرو توقیر کرو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ جو ادب کرے گا، جو احترام کرے گا، جو تعظیم کرے گا، وہی سب کچھ لے جائے، اسی پر لطف و کرم کی نظر ہوگی، گستاخوں پہ تھوڑی ہوگی، بے ادبوں پہ تھوڑی ہوگی، بے دینوں پہ تھوڑی ہوگی۔ اگر نظر کرم چاہیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تو سرکار کی تعظیم کرو، حضور کی نسبتوں کی تعظیم کرو،
جس کا بھی ظاہری یا باطنی تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے اس کی تعظیم کرو،
پھر دیکھو ایک نگاہ کرم ہوگی دنیا و آخرت سمر جائے گی۔
اب آئیے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کس طرح تعظیم کرتے تھے، ادب احترام کس طرح کرتے تھے۔ یہ جو لوگ پوچھتے ہیں نا کہاں لکھا ہے، اگر آپ کچھ کریں نا، آپ نے کھڑے ہو کر سلام پڑھا، کہاں لکھا ہے، دیکھو چوم لیا، کہاں لکھا ہے محفل میلاد منعقد کی، کہاں لکھا ہے۔ ہم نے کہا صحابہ سے پوچھو کہاں لکھا ہے، صحابہ سے پوچھو۔
وہ جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرتے تھے، ادب احترام کرتے تھے،
کہاں لکھا ہے ان سے پوچھو۔
صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کی محفل میں بیٹھتے، ہم اس طرح جامد اور ساکت ہو کر بیٹھتے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اگر ہم نے گردن ہلائی تو اڑ جائے۔ یعنی یہ مثال وہ دیتے تھے، اگر کسی کے سر پر کوئی پرندہ بیٹھ جائے، کوئی کبوتر آپ کے سر پہ بٹھا دیا جائے، کوئی بھی جانور، اور کہیں کہ ہلنا نہیں، اگر ہلو گے تو اڑ جائے گا، ظاہر ہے ہلیں گے تو اڑ جائے گا نا۔ وہ کہتے اس طرح ہم سرکار کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، بالکل جامد اور ساکت، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، کہ یہ شہنشاہ کون و مکہ کی بارگاہ، شہنشاہ کون و مکہ کا دربار ہے،
جبریل بھی جہاں پر ادب سے حاضری دے رہے ہیں، صحابہ وہاں پر اور زیادہ ادب اور احترام سے بیٹھے۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں آپ سن چکے ہیں، بیت رضوان کا واقعہ، کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے آپ کو روکا، آپ نے وہیں قیام فرمایا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کر ان کو بتاؤ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے آئے۔ یہ سارا واقعہ موجود ہے، اس کی تفصیل میں بیان نہیں کر رہا، صرف ایک خاص پوائنٹ آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ صحابہ کس طرح تعظیم کرتے تھے۔ کافروں نے بھیجا حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، یہ آئے صلح کرنے کے لیے، صلح کی گفتگو کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ تو جب یہ آئے تو انہوں نے دیکھا
حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرنے کے لیے تشریف فرما. ایک صحابی لوٹا لے کر کھڑے ہیں, پانی ڈالا, سرکار نے اپنے مبارک ہاتھوں میں پانی لیا منہ میں, کلی کی صحابہ نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا, کسی نے اپنی چادر کو پھیلا دیا, کسی نے اپنے دامن کو پھیلا دیا.
اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دست مبارک میں پانی لے کر چہرے انور پر ڈالا, جو پانی چہرے انور سے زمین کی طرف چلا, صحابہ نے زمین پر نہیں گرنے دیا, اپنے ہاتھوں پر اپنی چادروں پر لے لیا, اپنے دامن پر لے لیا, اپنے رومان پر لے لیا.
اور وہ حیران ہو کر دیکھ رہا ہے کیسے عاشق ہیں, کیسے محبت کرنے والے, ساری چیزیں اس نے دیکھی. اب اس نے ایک اور حیران کن منظر دیکھا کہ صحابہ کا جمع غفیر تھا, جو قریب تھے انہوں نے تو پانی لے لیا, ظاہر ہاتھ پھیلا دیے پانی گرا, کسی نے چادر پھیلا دی, کسی نے دامن پھیلا دیا, اس پر پانی کے قطرے آ گئے. اب جو دور تھے وہ کیا کرتے, جو دور تھے وہاں تک پہنچ نہیں سکے. عروہ نے دیکھا جو قریب تھے انہوں نے ہاتھوں پر, چادر پر, دامن پر پانی لے لیا, جو دور تھے انہوں نے اس صحابی کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو ملا جس کے ہاتھ پر پانی گرا, اور پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم پر, چہرے پر ملا. ایسی محبت کہ اس کے ہاتھ پر وہ پانی گرا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے لگ کر. حیران ہوا, واپس گئے, کافروں نے پوچھا. عروہ نے کہا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا, بڑے بڑے شہنشاہوں کے درباروں میں گیا, ان کے مصاحبین کو, ان کے وزراء کو, ان کے عمراء کو, ان کے خدام کو, ان بادشاہوں کا, شہنشاہوں کا ادب کرتے ہوئے دیکھا, لیکن خدا کی قسم جیسا ادب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کا کرتے ہیں ایسے میں نے کسی کو نہیں دیکھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ادب کرتے ہیں ایسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. انہوں نے کہا کیا تو انہیں دیکھ لیا؟ ارے میں نے دیکھا کہ ان کے نبی وضو کرتے ہیں, پانی جو گرتا ہے وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے, اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے, اپنی چادر پر, اپنے دامن پر لے لیتے ہیں. غور کرو, جو قوم اپنے نبی کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتی وہ خون کیا گرنے دیتے, وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے خون کیا گرنے دیں گے. ایسی محبت کرنے والے, اس نے کہا میں نے کہیں نہیں دیکھے. اور حقیقت یہی ہے, وہ محبت کرنے والے بھی بے مثال تھے, جس سے محبت کی جاتی وہ آقا بھی بے مثال. وہ جانتے تھے کہ یہی محبت دین کی شرط اول ہے, یہی محبت دین کا جز ہے, ایمان کا جز ہے. اگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو پھر صحیح معنوں میں مومن ہی نہیں. اسی لیے حفیظ دارندری نے لکھا, محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد ہے متائی عالم ایجاد سے پیارا, پدر مادر برادر جان و مالا اولاد سے پیارا, پدر مادر برادر جان و مالا اولاد سے پیارا. محبت سب سے کرنی ہے لیکن محبت رسول ساری محبتوں پر غالب. تم اپنے بچوں سے بھی محبت کرو, تم اپنی بیوی سے بھی محبت کرو, تم اپنے دوستوں سے بھی محبت کرو, تم اپنے والدین سے بھی محبت کرو, تم اپنی اولاد سے بھی محبت کرو, لیکن محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری محبتوں پر غالب ہے. اسی لیے سرکار نے فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے اتنی محبت نہ کرے کہ کہ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنی جان اور مال سے زیادہ میں اسے محبوب ہو جاؤں۔
کسوٹی بتا دی۔ ہم کہتے ہیں ہم مومن ہیں،
اب جس سے پوچھو مومن، کہتا ہاں جی میں مومن۔ سرکار نے کسوٹی بتا دی، اگر تمہیں مومن ہونا دیکھنا ہے، اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے کہ ایمان دل میں کتنا ہے، مومن ہو یا نہیں، تو دیکھ لو دوسروں کی محبت غالب ہے یا رسول کی محبت غالب۔ اگر سرکار کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہے، پھر تم صحیح معنوں میں مومن کہلانے کے مستحق، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمارا یہ دعویٰ جو ہے جھوٹا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس طرح ادب کرتے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اب جو یہ لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، ان سے پوچھو، صحابہ سے سوال کریں کہاں لکھا تھا، کیا قرآن نے کہا تھا، کیا کوئی وحی نازل ہوئی تھی، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا تھا کہ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وضو کریں تو تم اپنے ہاتھوں کو پھیلا دو، تم اپنی چادروں کو پھیلا دو، آیا تھا کہیں حکم؟ قرآن میں کوئی ایسا حکم نہیں۔ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا کہ میں جب وضو کروں تو میرے وضو کا پانی زمین پر نہ گرنے دو، ایسی کوئی حدیث نہیں؟ پھر پوچھو صحابہ سے کیوں کرتے تھے، جواب ملے گا، عشق نے کہا تھا، محبت نے کہا تھا، محبوب کے چہرے سے لگا ہوا پانی زمین پر نہیں گرنے دو، یہ عشق اور محبت کا تقاضا تھا، قرآن کا حکم نہیں تھا نہ حدیث کا حکم۔ یہ تو محبت کی بات، جس کے دل میں محبت ہوگی وہی کرے گا، اور محبت نہیں ہوگی تو کیسے کرے گا۔ اصل بات یہ، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے مکہ میں مقام ابتہ کے مقام پر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سرکار کی زیارت کی، سرخ چمڑے کا ایک خیمہ تھا، اس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز تھے، تشریف فرما تھا، سرکار نے وضو کیا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پانی کا برتن جسے لگن کہتے ہیں وہ لے کر آئے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ پانی تھا جو وضو کیا ہوا تھا، یعنی وضو کر کے جو پانی تھا جو گرا تھا تو وہ اس میں تھا، غسالہ جسے کہیں، وہ لے کر جب باہر آئے تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا صحابہ تیزی کے ساتھ ان کے گرد جمع ہو گئے اور سب وہ پانی لینے لگے، کوئی اپنے چہرے پر مل رہا ہے، کوئی اپنے جسم پر مل رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں پر مل رہا ہے، ایسے ٹوٹے پڑ رہے تھے کہ جیسے پتہ نہیں کیا چیز وہ لینے کے لیے جا رہا ہے۔ اور کیا چیز تھی؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا بچا ہوا پانی۔ یہ تھی محبت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اب صحابہ سے پوچھو کہاں لکھا تھا کہ پانی اس طرح حاصل کرو، کس نے کہا تھا؟ وہ کہیں گے عشق رسول نے کہا تھا، محبت رسول نے کہا تھا، نسبت رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک قریشی غلام سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھنے لگوائے، خون جو نکلواتے نا، اس نے پچھنے لگائے اور حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے جو خون نکلا اس نے اس کو پی لیا، اسی وقت پی لیا۔ جب اس نے پیا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے اپنے اوپر جہنم کو حرام کر لیا، میرا خون اس کے خون میں شامل ہو گیا، جہنم کی آگ حرام ہو۔ اس نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں اس خون کو پھینک دوں، وہ جو خون نکلتا ہے نا تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ سڑا ہوا خون ہے، عام طور پہ آپ کو پتا ہے کوئی بھی وہ خون نہیں رکھتا، نہ وہ خون کسی کے ڈل سکتا ہے، وہ تو ہوتا ہی گندا خون ہے، لیکن سرکار کا خون معاذ اللہ گندا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کا خون تو پاک ہے،
اس نے اسی وقت لیا اور فوراً پی لیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ڈانٹا نہیں، منع نہیں کیا، وہ پی چکا تھا۔ سرکار نے صرف اتنا فرمایا، تو نے اس عمل سے اپنے اوپر جہنم کی آگ حرام کر لی۔
سرکار کا خون جس کے خون میں شامل ہو جائے وہ کیسے جہنم میں جائے؟
حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اب واقعہ سنتے رہتے، ہجرت کی رات 3 دن غار ثور میں رہے، اور جب انہوں نے اپنی ایڑی رکھی، پھر وہ سانپ نکلا، پھر اس نے ڈسا، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام سر انور ان کے زانوں پر رکھے ہوئے آرام فرما۔ یہاں بھی ادب ہے،
ہر ہر مقام پر دیکھو صحابہ کس طرح ادب کر رہے ہیں۔
ایک بات بتائیں، اگر آپ بیٹھے ہیں کہیں اور آپ کے گھٹنے پر آپ کے استاد محترم یا آپ کے والد محترم سر رکھ کے لیٹ گئے اور سانپ نکل آئے، ابھی خالی نکلا، کاٹا نہیں، کاٹنا تو دور کی بات ہے، خالی نکل آئے تو کیا کرو گے؟ یہ سوچو گے کہ نہیں ان کو سونے دو، آرام میں خلل نہ پڑے؟ سوچو گے نہیں، فوراً اٹھ کے بھاگیں گے، ارے اٹھو جلدی اٹھو، سانپ نکل آئے، ایسا نہیں ڈسنے مجھے، یہ کیفیت ہوگی نا
جان بچانے کے لیے۔
قربان ہو جاؤ ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر،
ہم سانپ دیکھ کر ہی بھاگ جائیں، ان کو سانپ نے ڈس لیا لیکن ایڑی نہیں اٹھائی، اس لیے کہ یہ نکل کر کہیں آقا کو تکلیف نہ پہنچاتے اور ان کے آرام میں خلل نہ پڑتا۔
خود صدمہ سہ لیا، زہر،
تکلیف،
لیکن ہوا کیا؟ اس تکلیف سے آنسو نکلے، سرکار کے چہرے مبارک پر گرے۔ ابو بکر کیا ہوا،
کس چیز نے تجھے رلایا؟
سرکار سانپ نے کاٹ لیا، حضور نے لعاب دہن لگا دیا، زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ اسی طرح مقام صحبہ میں مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، وہاں بھی سرکار آرام فرمائیں، سر انور زانوے علی پر رکھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عصر پڑھ لی اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں پڑھی۔ وقت نکل رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، نماز عصر کا وقت ختم ہو جائے گا، سورج غروب ہو جائے گا تو ختم ہو جائے گا، مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اب کیا کر، اگر اٹھاتے ہیں تو آرام میں خلل پڑتا ہے، نہیں اٹھاتے تو نماز نکلتی۔ یہاں بھی ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
علی نے سوچا نماز جاتی ہے تو جائے، رسول کے آرام میں خلل نہیں پڑنا چاہیے، انہی کی وجہ سے تو نماز ہے،
اگر یہی نہیں تو پھر نماز کیسی؟
انہی کے دم سے نماز ہے، انہی کے دم سے روزہ ہے، پورا اسلام انہی کے دم سے۔
لیکن دل میں خیال ہے، آج میں نے نماز عصر ادا نہیں کی، آج میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہیں دی،
یہی سوچ کر آنکھوں سے آنسو نکلے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر،
آقا نے مقدس مبارک نورانی آنکھیں کھول دی، علی کس چیز نے تجھے رلایا؟ سرکار نماز عصر قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی، اللہم ان عبدک علی فی اطاعت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تیرا بندہ علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، سورج کو واپس پلٹا دے،
واپس پلٹا دے۔
اور ایک روایت میں آیا کہ انگلی کا اشارہ ہوا تو واپس پلٹ آیا، اور جب واپس پلٹ آیا عصر کا وقت ہو گیا، علی جاؤ نماز پڑھو، تم نے میری محبت میں نماز قضا کی ہے، قضا نہیں پڑھواؤں گا، ادا ہی پڑھواؤں گا،
پڑھو نماز۔
روزانہ علی نماز پڑھتے تھے سورج کو دیکھ کر کے، غروب نہ ہو جائے نماز پڑھ لو، غروب نہ ہو جائے نماز پڑھ لو۔
آج علی کی شان یہ، سورج علی کو دیکھ رہا ہے، تم نماز پڑھ لو تب میں ڈوبوں، نماز ادا کر لو تب میں ڈوبوں،
یہ شان۔ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
ہر ہر مقام پر ادب ہے، احترام ہے۔ صدیق اکبر نے غار ثور میں ادب کیا، علی شیر خدا نے مقام صحبہ میں ادب کیا، اور دونوں نے یہ بتا دیا کہ سب کچھ انہی کی وجہ سے ہے، اگر ان کا ادب اور احترام نہیں تو کچھ نہیں۔
ایک ایک مقام پر آپ دیکھتے جائیے،
حضرت انس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما، ایک شخص بال کاٹ رہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور کے بال مبارک۔ کہتے میں نے دیکھا کہ چاروں طرف صحابہ کا ایک جمع غفیر ہے۔ اب جب بال گرتے ہیں تو کوئی اٹھا سکتا؟ کتنی تیزی سے گرتے ہیں یعنی آپ نے کبھی بال کٹوائے؟ ہاں کٹوائے تو ہوں گے دائی، یہاں تو میرے سبھی کے ہی کٹے ہوئے لگ رہے ہیں، میرے خیال کسی کے بڑے ہوئے نہیں۔ تو جب نائی کاٹتا ہے تو تیزی کے ساتھ گرتے نہیں، اسی لیے کپڑا رکھ دیتے۔ حضرت انس سے پوچھو، کہتے میں نے دیکھا کہ ایک شخص سرکار کے سر انور پہ بال کاٹ رہا ہے اور وہ زمین پر صحابہ گرنے نہیں دے رہے، سب لپک لپک کر وہ لے رہے، ایسا نہ ہو کہ ایک بال بھی نیچے گر جائے، بے ادبی ہو جائے، ہمیں کسی طرح وہ ایک بال مل جائے۔ صحابہ کہتے ہیں اگر ہمارے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بال مبارک ہو، ہمیں وہ دنیا و مافیا سے بہتر، کوئی چیز ہمیں نہ ملے، ایک وہ منہ مبارک مل جائے۔ یہ ادب تھا صحابہ۔ جس پیالے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پانی نوش فرماتے تھے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کئی مرتبہ دیکھا سرکار نے اسی پیالے میں، ایک دن وہ پیالہ ٹوٹا، ایک لوہے کے تار سے اس کو باندھ دیا اور پھر اس کو استعمال کرنا شروع کیا۔ تبرک کے طور پر صحابہ اس میں پانی ڈال کے پیتے تھے کہ اس میں ہمارے آقا نے پانی نوش فرمایا۔ وہی پیالہ ہزاروں درہموں میں ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کے پاس پہنچا اور ہر شخص یہ چاہتا تھا کسی طرح یہ پیالہ مجھے مل جائے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک بال مبارک حضور کا منہ مبارک ان کے پاس، چاندی کی ڈبیا میں روئی میں اس کو رکھ کر ادب سے احترام سے اوپر رکھتی تھی۔ جو لوگ بیمار ہوتے تھے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، ہم بیمار ہیں، ام المومنین کیا کرتی تھیں؟ اس ڈبیا کو نکالتی تھیں، سرکار کا منہ مبارک نکال کر پانی میں ڈالتی تھی، وہ پانی بیماروں کو پلا دیتی تھی، ان کو شفا ہو جاتی تھی۔ جن کے بال میں شفا ہے ان کی ذات میں کتنی شفا، ارے ان کے تو نام میں شفا ہے، ان کے ذکر میں برکت ہے، جہاں ذکر ہو جائے وہیں رحمتوں کا نزول ہو جائے، برکتوں کا نزول ہو جائے۔ ان سب چیزوں کا تعلق محبت سے ہے، ادب سے ہے، احترام سے ہے۔ قرآن نے کہا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اب یہ کہتے نہیں جی یہ تو تم شرک کر رہے ہو، یہ تم بدعت کر رہے ہو، اگر ہم نے چوم لیا نام مبارک تو کہتے یہ بدعت ہے، کھڑے ہو کر سلام پڑھ دیا تو کہتے نہیں یہ بدعت ہے، یہ جتنی تعظیم ہے یہ سب بدعت ہے۔ سنو، تعظیم ہے کیا؟ پہلے یہ سمجھو تعظیم کسے کہتے ہیں۔ اپنے قول یا عمل سے کسی کی بڑائی برتری کو ظاہر کرنا، یہ اس کی تعظیم ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اپنے قول یا عمل سے کسی کی بڑائی برتری اس کو ثابت کرنا، ظاہر کرنا، یہی تعظیم ہے۔ تعظیم کے چار طریقے ہیں، چار۔ کتنے طریقے؟ چار: قیام، رکوع، سجود، اور چوتھا دو زانو بیٹھنا۔ جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں دو زانو بیٹھنا۔ کتنے طریقے ہوئے؟ چار۔ ان چار میں دو طریقے صرف اور صرف خالق کائنات کے ساتھ خاص ہیں، بندوں کے لیے نہیں۔ کون سے؟ سب سے پہلے سجدہ، صرف اللہ کے لیے، غیر اللہ کو سجدہ نہیں، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کر، لیکن سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے۔ یہ ہمارا بھی ایمان، یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ سنی مزارات پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، یہ چومتے ہیں، ہم کہتے ہیں چومنا اور ہے سجدہ اور ہے۔
چومنے کو سجدے سے مت ملاؤ، سجدہ حرام ہے، چومنا جائز ہے، سجدے کا تعلق عبادت سے ہے، چومنے کا تعلق محبت سے ہے، ہے نا بات؟ کسی سے نفرت ہوگی اسے چومو گے؟ کبھی نہیں، اس کو تو مارو گے پکڑ کے، ارے محبت ہوگی جب بھی تو چومے گا، نفرت ہوگی تو کیسے چومے گا؟ کہتے نہیں مزار کو چوم لیا، یہ تو شرک ہے۔ ہم نے کہا دیکھو شرک کی تعریف سمجھو، شرک کیا ہے؟ جو چیز اللہ کے لیے وہی بندوں کے لیے تب شرک ہے۔ سجدہ اللہ کے لیے ہے، اگر کسی بندے کے سامنے سجدہ ہوگا تب شرک، کسی مزار کو سجدہ ہوگا تب شرک۔ چومنے کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، محبت سے ہے، اور یہ کہتے چومنا شرک ہے۔ ہم نے کہا جو چیز اللہ کے لیے کی جائے وہ بندوں کے لیے تب شرک ہے۔ اچھا یہ بتاؤ تم اللہ کو چوم سکتے ہو؟ اللہ کو چوما جا سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کو چوما نہیں جا سکتا، اور جسے چوما جائے وہ اللہ ہو نہیں سکتا۔ فیکٹ ہے نا کہ حقیقت ہے، اللہ کو چوما نہیں جا سکتا اور جسے چوما جائے وہ اللہ ہو نہیں سکتا۔ ہم تو چومتے ہی اسی لیے ہیں، بتانے کے لیے کہ یہ اللہ نہیں ہے، یہ تو ولی اللہ ہے، یہ نبی اللہ ہے، اسی لیے چوم رہے ہیں۔ کہتے نہیں یہ تو شرک ہے، بے وقوف ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے چومنے کا تعلق محبت سے ہے۔ صحابہ سرکار کے دستے مبارک چومتے تھے، قدم مبارک چومتے تھے، تو یہ کیسے شرک ہو گیا؟ تو تعظیم کے چار طریقے، اچھا سجدہ صرف اللہ کے لیے، دوسرا طریقہ رکوع صرف اللہ کے لیے، کسی کے سامنے آپ ایسے جھک جائیں غلط، حرام، سجدہ کریں تب حرام۔ اب باقی کتنے بچے؟ ارے بھول گئے، چار بتائے تھے نا، دو اللہ کے لیے خاص، باقی کتنے؟ دو، وہ کون سے؟ قیام اور دو زانو بیٹھنا، ٹھیک ہے نا؟ اب قیام جو ہے یہ تو اتنا عام ہے، ہر چھوٹا بڑے کے ساتھ کرتا ہے، جو فتوے لگاتے ہیں وہ خود بھی کرتا ہے، یہ جو فتوے لگاتے ہیں نا اہل سنت پر قیام تعظیمی، یہ غلط ہے، حرام ہے، ان کا بھی کوئی پیر، ان کا کوئی مولوی آ جائے خود بھی کھڑے ہو جائے، کہتے اس مولوی کے لیے کھڑے ہو گئے، سرکار کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے، وہ حرام، یہ جائز۔ قومی ترانے پہ سارے کھڑے ہو جائیں گے ہاتھ باندھ، اب میرے رسول کا ترانہ ہو تو کہتے نہیں یہ شرک ہے نا، بے وقوف، قومی ترانے پہ نہیں کھڑے ہوں گے تو ڈنڈا پڑے گا گورنمنٹ کا، اسی لیے کھڑے ہو جاتا۔ تو قیام ایسی چیز ہے۔ اچھا پھر یہ حدیثیں پیش کرتے، دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑے ہو، جو چاہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں یہ غلط ہے، وہ آدمی جہنمی ہے۔ دیکھو یہ ساری قیام کے لیے حدیثیں ہیں، ہم نے کہا سنو حدیث غور سے سنو، سرکار نے فرمایا جو چاہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں یہ غلط ہے، تم چاہو نہیں، تم نہ چاہو نہ تم کہو، خود بخود لوگ کھڑے، یہی ہے نا، خود بخود لوگ کھڑے ہوں، اس میں حرج نہیں۔ ہاں اگر میں کہوں میں میرے لیے سارے کھڑے ہو جائیں وہ غلط ہے، آپ خود بخود کھڑے ہو جائیں اس میں حرج نہیں۔ پھر یہ کہتے نہیں حضور نے منع کیا، ہم نے کہا سنو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ان کی قوم کے کچھ لوگ بیٹھے تھے، سرکار نے فرمایا قومو الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کیا مطلب؟ ان کی تعظیم کرو، کھڑے ہو کر تعظیم کرو، سب کے سب کھڑے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے قیام کا تعلق تعظیم کے ساتھ اور سلام کا تعلق بھی قیام کے ساتھ، ہم جو کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں نا، اچھا یہ سلام تو ہے ہی ہے، ہم ایک دوسرے کو جو سلام کرتے ہیں وہ ہم بیٹھ کے نہیں کرتے، تو سرکار کو کیسے بیٹھ کے کرتے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ، اچھا میں ایک مثال دے دوں تاکہ بات آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے، آپ کسی کے گھر جائیں، دروازے پر دستک دی، صاحب خانہ باہر آئے، سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سب سے پہلے یہی کرتے ہیں نا، اول سلام بعد الکلام، سب سے پہلے یہی، مسلمان کا کام ہی یہی، جب دو مسلمان ملے سب سے پہلے سلام کریں۔ آپ گئے کسی کے گھر پہ دستک دے دی، صاحب خانہ باہر آ گئے، آپ نے سلام نہیں کیا، کیوں؟ کہ نہیں کھڑے ہو کے تو جائز نہیں، یہ تو بدعت،
اب وہ بیچارے شکل دیکھ رہے ہیں, جب چلے گئے گھر میں بیٹھ گئے پھر کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ. وہ کہیں گے کیا ہوا, خیریت تو ہے, آپ کی طبیعت ٹھیک, کہا نہیں کھڑے ہو کے ناجائز ہے بیٹھ کے جائے, ایسا ہو سکتا ہے؟ ارے جب ہم ایک دوسرے کو اپنے دوستوں کو بیٹھ کر سلام نہیں کرتے, ہم سرکار کو کیسے بیٹھ کے کر لیں؟
اسی لیے کھڑے ہو کر کرتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہیں دکھا دو کہ منع ہے, ہم آج ہی چھوڑ دیں گے,
ممانعت نہیں ہے.
تعظیم کرو, توقیر کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. علماء نے لکھا ہر جائز طریقے سے سرکار کی تعظیم لازم ہے, ضروری ہے, ہر جائز طریقے سے,
ناجائز نہیں. مثلا سجدہ حرام تھا, صحابہ نے خود پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بادشاہ ہیں, اس کے لوگ اسے سجدہ کرتے ہیں, سرکار آپ تو شہنشاہ ہے, کون و مکان ہے, ہمیں اجازت دیجیے ہم بھی آپ کو سجدہ کریں. حضور نے فرمایا نہیں, اللہ کے سوا سجدہ کسی کے لیے حرام, منع فرما, رکو منع فرما. تو جو غلط تھا حرام تھا منع کر دیا, اور جو جائز تھا منع نہیں فرما. صحابہ نے وضو کا پانی گرنے نہیں دیا, حضور منع کر دیتے, ہٹ جاؤ سب گرنے دو زمین پر, نہیں حضور جانتے تھے یہ تو مجھ سے محبت کرنے والے, یہ تو میرے عاشق ہیں, یہ جو کر رہے ہیں انہیں کر لیں.
حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے سر کے پیشانی کے جو بال تھے پورا اس کا جوڑا باندھ لیتے تھے, جوڑا جیسے عورتیں باندھتی نا, وہ پیچھے باندھتی یا آگے باندھتی, اور جب کھولتے تھے تو وہ پوری زمین تک آ جاتا. تو لوگوں نے کہا ابو محذورہ یہ بال کٹوا کیوں نہیں دیتے تھے,
یہ اتنے سے تم نے پھیلا دیے, تم اس کو باندھ کے پورا اوپر جوڑا باندھتے ہو, جب کھولتے ہو تو یہ پورے زمین تک آ جاتے ہیں. کہا اس کو میں نہیں کٹوا سکتا, اس مقام پر میرے آقا نے دست مبارک رکھا تھا, یہ بال نہیں کٹے. یہ تھی محبت. پوچھو صاحب اسے کہاں لکھا ہوا تھا بال نہ کٹواؤ, کہ سرکار نے دست مبارک یہاں میرے رکھا تھا, میں ان بالوں کو نہیں کٹواؤں.
یہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت. تو تعظیم کے کتنے طریقے, چار, قیام, رکو, سجود اور دو زانو بیٹھنا. اس میں سے دو خالق کائنات کے ساتھ خاص ہیں, بندوں کے لیے نہیں, ایک رکو اور ایک کیا ہے سجدہ. اب کتنے رہ گئے, دو, قیام. قیام کی بھی قسمیں ہیں, ایک ہے قیام تعظیمی, قیام محبت اور قیام مسرت, خوشی کے وقت. قیام تعظیمی, کوئی بڑا آئے اور چھوٹا کھڑا ہو جائے تو کون سا قیام, قیام تعظیم, ہم احترام کر رہے ہیں, ادب کر رہے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شہزادی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے, وہ دیکھتی کہ بابا جان آئیں کھڑی ہو جاتا, کون سا قیام تھا, قیام تعظیم. اور شہزادی جب خود سرکار کی بارگاہ میں آتی, آقا اپنی شہزادی کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے, یہ کون سا قیام, قیام محبت. اگر بڑا چھوٹے کو دیکھ کر کھڑا ہو جائے قیام محبت ہے, اور چھوٹا بڑے کو دیکھ کر کھڑا ہو جائے قیام تعظیمی. ایک ہے قیام مسرت, خوشی کے وقت. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری توبہ قبول ہوئی, اور اس کے بعد جب میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا, ایک صحابی مجھے دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور خوشی سے دوڑے ہوئے میرے پاس آئے, مجھے اپنے سینے سے لگایا, معانقہ کیا, مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی. دیکھ کر کیوں کھڑے ہوئے, قیام مسرت, خوشی میں مبارکباد دی. پتہ چلا قیام تعظیمی بھی جائز ہے, قیام محبت بھی جائز ہے, قیام مسرت بھی جائز ہے. قیام تو ہر چھوٹا بڑے کو دیکھ کر کرتا,
یہ خامہ خی فتوا لگاتے کہ نہیں جائز نہیں, جائز نہیں, حرام ہے, اور خود کرتے رہے. خود ان کے ابا آ جائیں تو ان کو دیکھ کر کھڑے ہو جائیں گے, ان کے مولوی آ جائے تو ان کو دیکھ کے کھڑے ہو جائیں گے. سرکار نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا, جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے.
کیا مطلب, ہر چھوٹے پر لازم ہے کہ بڑے کا ادب کرے,
چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا ادب کرے, اولاد والدین کا ادب کرے, مرید پیر کا ادب کرے, شاگرد استاد کا ادب کرے, ہر چھوٹا بڑے کا ادب کرے. اور جو نہیں کرتا, سرکار نے فرمایا فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں.
تو ادب تو ہر ایک کے لیے ضروری,
और अगर अदब नहीं होगा तो कुछ नहीं, अदब नहीं तो कुछ नहीं। तो अब हमें ताजीम कुरान सिखा रहा है, व तो अज़ीरूह व तो अक्किरूह व तो सब्बेहूह बुकरतम व असीला, ताजीम करो तौकीर करो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। इसीलिए इबादत का जिक्र बाद में किया, ताजीम का जिक्र पहले किया। ईमान ताजीम रसूल और फिर इबादत। इबादत में अगर हुब्बे रसूल नहीं, इबादत में अगर ताजीम रसूल नहीं तो इबादत बेकार। इसीलिए किसी ने लिखा, जान लो ईमान की है जान हुब्बे मुस्तफा, के बजुद हुब्बे नबी बेकार है जिक्रे खुदा। सजदा करना हो तो यूं कर, सर हो सजदे में झुका, सर खुदा के वास्ते दिल मुस्तफा के वास्ते, सर खुदा के वास्ते दिल मुस्तफा के वास्ते। इबादत इस तरह हो कि सर खुदा की बारगाह में, दिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह, वो इबादत सही। अब जिससे मोहब्बत होती है उससे ताल्लुक रखने वाली सारी चीजों से मोहब्बत होती है, ये एक फैक्ट है, हकीकत है। आपको जिससे मोहब्बत होगी ना उससे ताल्लुक रखने वाली सारी चीजों से मोहब्बत, उसके घर से मोहब्बत, उसके महल्ले से मोहब्बत, उसके इलाके से मोहब्बत, उसके शहर से मोहब्बत, उसके मुल्क से मोहब्बत। क्यों? महबूब यहां रहता है, महबूब यहां से गुजरता है, महबूब यहां से चलता है, महबूब यहां फिरता है। सच्ची मोहब्बत का तकाजा यही है कि जिसको महबूब बना लिया जाए उससे जिसका भी ताल्लुक हो सबको महबूब बना लिया। जब ये बात आपने समझ ली, आप इस बात को समझिए कि अगर सच्ची मोहब्बत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो फिर सरकार की आल औलाद से भी मोहब्बत, अहले बैत से भी मोहब्बत, सहाबा से भी मोहब्बत, मदीने मुनव्वरा से भी मोहब्बत, मदीने की गलियों से भी मोहब्बत, मदीने के फलों से भी मोहब्बत, मदीने के जानवरों से भी मोहब्बत, जिस जिस का ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है उन सब से मोहब्बत। असल तकाजा यही है। हजरत इमाम मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीने तैयबा में चलते तो दीवारों को हाथ लगाकर चूमते थे। लोगों ने कहा क्या कर रहे हैं? कहा मैं सोचता हूं इन गलियों से सरकार गुजरे होंगे, हो सकता है कभी दस्ते मुबारक इस दीवार पर लग गया हो तो मैं इस ताजीम में चूम रहा हूं। और चलते तो दरमियान में नहीं चलते, साइड में होकर चलते। जब सवाल किया गया फरमाया मैं सोचता हूं इन गलियों से आका गुजरे होंगे, कहीं ऐसा ना हो उस मकाम पर मेरा कदम पड़ जाए जहां सरकार का कदम पड़ा था तो गुस्ताखी ना हो। ये है अदब बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसको निस्बत है उसका अदब। एक सैयद जादी जिनके शौहर का इंतकाल हुआ, दो बच्चियां, कोई कमाने वाला नहीं, कहां जाएं, किससे कहें, किसके सामने फरियाद करें। उन्होंने सोचा कि यहां पर एक सेठ साहब रहते हैं, चलो मैं उनके पास जाकर कहती हूं। चली वहां पर दो कमसिन बच्चियों को लेकर, सेठ साहब से कहा मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, दो बच्चियां हैं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, फाके हो रहे, अगर आप कुछ मदद कर दें। उन्होंने कहा जी मैं कोई मदद नहीं कर सकता। उन्होंने कहा एक बात याद रखें, मैं सरकार के खानदान से हूं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद हूं, सैयदजादी हूं। उसने कहा ऐसे बहुत से लोग आते हैं अपने आप को सैयद बनाने के लिए, सबूत लाओ सबूत, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम सैयद हो, पहले सबूत पेश करो फिर मैं मदद करूंगा। बड़े गुरूर तकबर में खामोश हो गए। सबूत में क्या पेश करूं, आप मेरी जबान पर यकीन करने का नहीं, ऐसे कोई नहीं करता, भाग जाओ। निकल आई रोती हुई वहां से। एक मजूसी
غیر مسلم.
اس نے دیکھا بی بی کیوں رو رہی ہے؟ کب تمہیں کیا بتاؤں، جب اپنے مسلمان نے ہی مجھے ٹھکرا دیا اور مدد نہیں کی تو تم کیا کرو گے، تم تو غیر مسلم. کہا نہیں، مجھے بتاؤ مسئلہ کیا ہے، اس نے کیا کہا ہے تم سے. انہوں نے پورا حال بیان کر دیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، دو بچیاں ہیں، فاقے ہو رہے ہیں، میں نے اس سے کہا تھا اور اس کو حوالہ بھی دیا کہ میں سید زادی ہوں، سرکار سے نسبت ہے، نسبی نسبت. پھر کیا ہوا، اس نے نکال دیا، کہتے ثبوت لاؤ. میں کیا ثبوت پیش کروں، میری زبان پہ یقین کر. اس نے کہا میں تمہاری زبان پہ یقین کرتا ہوں، آؤ میرے ساتھ. غیر مسلم ہونے کے باوجود، مجوسی ہونے کے باوجود، آل رسول کا احترام کیا، ادب کیا، لے گیا، جا کر جو کچھ مدد ہو سکتی تھی ان کی مدد کی. جب رات کو سویا، سرکار کی زیارت ہوئی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو نے ہماری نسبت کا خیال رکھا، تو نے ہماری اولاد کی مدد کی، ہماری وجہ سے ہم تجھے جہنم میں نہیں جانے دیں گے. اس نے کلمہ پڑھا، سرکار نے مسلمان کر لیا، کام ہو گیا، دنیا بھی سمر گئی، آخرت بھی سمر گئی. اب وہ صاحب جو غرور تکبر میں تھے، جنہوں نے ثبوت مانگا تھا، جب رات کو سوئے تو دیکھا کہ ایک شاندار محل ہے، اس کے اندر سب داخل ہو رہے ہیں، ایک آیا چلا گیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا. اس نے کہا کیا ہے، انہوں نے کہا یہ جنت ہے. یہ بھی جانے لگا، روک دیا. جو دربان کھڑا تھا اس نے کہا نہیں، تم نہیں جا سکتے. کیوں نہیں جا سکتا، کہا یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے. ارے مسلمانوں کے لیے تو میں بھی تو مسلمان ہوں. کہا تم مسلمان ہو، ثبوت دکھاؤ، ثبوت دکھاؤ. اب گھبرا گیا، آنکھ کھلی، یہ کیا ہوا. پورا واقعہ ذہن کے اندر آ گیا، پورا واقعہ ذہن کے اندر آ گیا. اور اس نے، جس نے ثبوت مانگا تھا، اس نے کہا آل رسول سے آل رسول ہونے کا ثبوت مانگتا ہے، اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دے تب جنت میں جائے. اب ڈھونڈ رہا ہے کہ کہاں گئی، میں کہاں گئی، میں جا کر معافی مانگ. یہ ہے سرکار کی نسبت کا احترام. جو لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں کا احترام کرتے ہیں، نسبتوں کا مطلب جس چیز کا تعلق ظاہری یا باطنی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، اس کا احترام کرتے ہیں، اسی دنیا میں انہیں صلہ ملتا ہے، اور آخرت میں جو صلہ ملے گا وہ تو ملے گا. لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، یہاں پر ایک بات میں کرتا ہوں اور وہ ضروری بھی ہے. وہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے نا، واڈلہ سید جماعت، ہم بھی، آپ بھی سب. جس طرح اور لوگوں کو یہ حکم ہے کہ وہ سیدوں کا احترام کریں، ادب کریں، سادات پر بھی لازم ہے کہ اپنا کردار بھی سرکار کی نسبت سے رکھیں، اپنا کردار بھی ایسا رکھیں کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ دیکھو یہ سید ہو کر یہ کام کر رہا ہے. ہم آج یہ عہد کر لیں کہ آج سے نہ سود لیں گے نہ سود دیں گے، آج سے کوئی غلط کام نہیں کریں گے. شریعت نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے ان سے رک جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت میں اپنے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں. سادات کی فضیلت اپنی جگہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ الا سبب و نسب. قیامت کے دن سارے نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے. یہ ساری فضیلتیں موجود ہیں، لیکن سادات پر لازم ہے کہ اس دنیا میں اپنا کردار ایسا پیش کرے کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ سید ہو کر یہ شریعت کے خلاف کام کر رہا. بات ہے یا نہیں؟ آج ہی ہم سچے دل سے اگر یہ یقین کر لیں اور توبہ کر لیں کہ آج سے ہی ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے، تو اس دنیا ہی میں صلہ ملے گا اور قیامت میں سرکار کو اپنا منہ دکھانے کے قابل ہو جائے گا. سرکار، اگر آپ کی نسبت اللہ نے ہمیں عطا کی تھی تو اس نسبت کا بھرم بھی ہم نے رکھا ہے، اس نسبت کا احترام بھی ہم نے کیا ہے، اور اپنے آپ کو ہر قسم کے غلط کام سے روکے رکھا. میرے بزرگ اور دوستوں، یہ لمحہ فکریہ، دوسرے انگلی اٹھائیں یہ بات غلط ہے. ہم خود اپنا محاسبہ کریں اور خود دیکھیں. ہم یہ نہ سوچیں کہ صرف سید ہونا کافی ہے تو قیامت میں بخشش ہو جائے گی، بخشش تو ہو ہی جائے گی، لیکن جو سادات کا مرتبہ ہے، جو مقام ہے، اور وہاں جو مقام ملنا ہے وہ اسی وقت ملے گا جب اس دنیا میں باامن رہو، جب اس دنیا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو۔ اگر ہم اس کے خلاف چلتے رہیں، لوگ انگلیاں اٹھاتے رہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام قیامت میں پوچھیں گے تو ہم اور آپ ان کو کیا جواب دیں؟ اس لیے یہ دنیا دار العمل ہے، اسی میں اگر ہم آج ان تمام چیزوں سے توبہ کر کے صحیح معنوں میں سچے پکے صحیح العقیدہ مسلمان بن جائیں، اپنے اعمال و افعال و کردار کو درست کر لیں، تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیاب اور کل قیامت میں بھی کامیاب۔ قرآن کریم نے کہا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تعظیم کرو، توقیر کرو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور صبح و شام اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کرو۔ اب میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، پیغام یہ ہے، ہم سب کو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنی ہے، اور ہر وہ چیز جس کا ظاہری یا باطنی تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے ہے، ہمیں ان سب کی تعظیم کرنی۔ تعظیم رسول سب پر لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ یاد رکھو، کوئی کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنے روزے رکھ لے، حج پر حج کر لے، اگر اس کا دل تعظیم رسول سے خالی ہے، یہ سارے نیک اعمال اس کے منہ پر مار دیے جائیں، اور اگر اعمال کم ہے لیکن محبت رسول ہے، تعظیم رسول ہے، ادب احترام رسول ہے، انشاءاللہ اسی کی وجہ سے اس دنیا میں بھی کامیاب رہے گا اور کل آخرت میں بھی سرخرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سرکار کی تعظیم اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔